أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعالى هم آيات نمبر 189 سے 199 تک دیکھتے ہیں. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ صوم کے احکامات قرآن پاک میں صرف یہ ایک جگہ سورۃ البقرہ میں آئے ہیں. آج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ حج کے احکامات پڑھیں گے. کچھ ایسے احکامات خاص طور پہ صلح حدیبیہ کے وقت میں کچھ ایسے کام پیش آئے تھے, کچھ ایسی باتیں پیش آئیں تھیں جو بھی ہم یہاں پہ دیکھیں گے. اصل جو حج کی فرضیت ہے وہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا, اس کے بارے میں آیت وہاں پہ ہے. اس کے علاوہ سورۃ الحج میں دو رکوعات ہیں جو حج کے بارے میں ہیں اور کچھ یہاں پہ ہیں, تو تھوڑی سی اسکیٹرڈ ہیں یہ. جہاں سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں آیت نمبر 189 سے لے کر آگے 203 تک تمام یہ حج کے احکامات ہیں. اور میں چاہتی تھی کہ آیت 203 تک آپ لوگوں کو کرا دوں, لیکن چونکہ اگلی ہی آیت میں وہ دعا ہے جو ہم بہت زیادہ نمازوں میں مانگتے ہیں, سب کو یاد ہے, حج کے وغیرہ کے مواقع پہ طواف کرتے ہوئے ہم لوگ یہ دعا کرتے ہیں, بہت ہی جامع دعا ہے. تو چونکہ وہ دعا آ رہی تھی تو اس کے اوپر کافی وقت لگے گا, تو اس لیے آج ہم نے یہاں تک 199 تک ہی انشاءاللہ و تعالی سبق کریں گے, تاکہ اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ زیادہ ڈیٹیل میں اس دعا کو دیکھ سکیں. اچھا, اب آج جو ہم نے پڑھنا ہے آیت نمبر 189, یہاں سے حج کی بات شروع ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد 190 سے لے کر 195 تک قتال فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے. میں نے آپ یاد ہے آپ کو بتایا تھا کہ اب ہم 19ویں رکوع سے 19th رکوع سے جب ہم نے سٹارٹ کیا اس وقت سے لے کے اینڈ تک اب کس کے لیے احکامات آ رہے ہیں, یہ ذہن سے نکلنا نہیں چاہیے, امت مسلمہ کے لیے, ٹھیک ہے. اور امت مسلمہ کو عبادات بھی سکھائی جا رہی ہیں, معاملات بھی سکھائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جہاد فی سبیل اللہ, اس کے اوپر آیتیں ہیں. اور جہاد فی سبیل اللہ کے اندر دو چیزیں آتی ہیں, ایک قتال فی سبیل اللہ یعنی لڑنا اللہ کے راستے میں, اور نمبر ٹو انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. یہ دونوں جہاد فی سبیل اللہ کے ہی انڈر ہے, اسی کی دو سمجھ لیں ٹائپس ہیں, ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھیں گے, اب یہ آیتیں بدل بدل کے آتی رہیں گی. کہیں عبادات ہم پڑھ رہے ہیں, دیکھیں اب صوم کی بات آئی, اسے پہلے نماز کی بھی بات آئی تھی, اور یہ اب حج کی بات آ رہی ہے. اور معاملات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہیں حلال حرام کی بات آتی ہے, کہیں اب آپ کو وصیت کی بات آتی ہے, کہیں قصاص کی بات آتی ہے. یہ سب معاملات ہیں نا, آگے بھی آپ طلاق وغیرہ کے اور قرض وغیرہ کے اور یہ چیزیں سب پڑھیں گے انشاء اللہ تعالی. تو یعنی معاملات, عبادات, جہاد فی سبیل اللہ, یہ ٹاپکس بار بار آئیں گے اینڈ تک, ٹھیک ہے. تو یہ بیچ میں آیتیں 190 سے 195 تک, یہ 6 آیتیں جو ہیں یہ بیچ میں جہاد فی سبیل اللہ پہ ہیں, 194 تک قتال کے اوپر ہیں, اور 195 انفاق فی سبیل اللہ پہ ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر سے حج کی بات ہے, آیت نمبر 196 سے لے کے 203 تک. یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے باتیں, یہ ایسے ہی میں ایسے ہی فار دا سیک آف اٹ نہیں بتا رہی کہ جسٹ چلو آپ لوگوں کو ایسے ہی بتانے کے لیے ٹائم پاس نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے یہاں سے یہاں تک, تاکہ وہ جب ڈویژن ہو جاتی ہے نا, ادھر سے ادھر تک یہ ٹاپک ہے, ادھر سے ادھر تک یہ ٹاپک ہے, پھر بہت آسانی ہوتی ہے بات کو سمجھنے میں بھی, اور آگے آپ کو یاد رکھنے میں بھی کہ سورہ بقرہ میں ہے کیا, کہ ادروائز آپ لاسٹ ہو جائیں گے, کبھی کچھ آ رہا ہے کبھی کچھ آ رہا ہے, تو آپ کہیں گے یہ ہو کیا رہا ہے. جہاں آپ کا پتا ہوگا یہ چنک ہے یہ اس چیز کے اوپر ہے, نیکسٹ ہاف جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے. اچھا سبحان اللہ, اب اس میں بہت بڑی حکمت ہے. پہلے صوم کی بات آئی, اس کے بعد اب یہ قتال کی بات آ رہی ہے, یعنی جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہے, دونوں کیونکہ آ رہے ہیں انفاق بھی اور قتال بھی. اس کے بعد حج کی بات آ رہی ہے, کائنڈ آف ایک بیچ میں یہ ہے جہاد, صوم اور حج کے بیچ میں. کیا وجہ اس کی؟ اللہ تعالی حکمت والا ہے اور اس کی کوئی بھی بات, کوئی بھی اس کے کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اس میں تو کوئی حکمت ہوگی نہیں کہ کیوں بیچ میں جہاد فی سبیل اللہ پہ این درمیان میں کیوں آیتیں آئیں. ایسے تو ہونا چاہیے تھا نا, بنی الاسلام خمسہ, اسلام کی بنیادیں پانچ ہیں, کون کون سی ہیں؟ شہادت, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج, رائٹ. تو اب صوم کی بات آئی تو اس کے بعد ہمارا ذہن یہ کہتا کہ اس کے بعد تو حج کی آ جانی چاہیے, اس طرح سیکوینس میں چلتے رہنا چاہیے. تو یہ بیچ میں کیوں آئی؟ اچھا آپ کو نا میں بعد میں بتاؤں گی, آپ لوگ تھرو آؤٹ سوچتے جائیے گا. ہم سبق شروع کرتے ہیں, چاہتے ہیں آپ غور و فکر کریں کیا وجہ ہے. یہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک علم ہے الگ سے, سبحان اللہ. بہت بہت جو بڑے بڑے اسکالرس, بہت یعنی ایسے لوگ جن کو قرآن پہ بڑا عبور حاصل ہوتا ہے, وہ کہیں جا کے یہ حکمتیں سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کیا حکمت ہے ان آیات کی, ان کے بعد آنے کی, اس کے بعد ان کے بعد. یہ پورا ایک علم ہے, اور بعض دفعہ حکمتیں سمجھ نہیں آتی یہ کیا حکمت ہے, لیکن حکمت ہوتی ضرور ہے, ٹھیک ہے. تو جو اس علم میں جانا چاہے اس راستے میں, دیکھیں قرآن پاک سبحان اللہ ایک اللہ کا کلام ہے, لیکن اس کے علوم کی جو برانچز ہیں نا بے شمار ہیں. آپ تجوید کی طرف جانا چاہیں, حفظ کی طرف جانا چاہیں, تفسیر کی طرف جانا چاہیں, اس کے الفاظ کے معنوں کی ڈیپتھ میں جانا چاہیں, اس کی حکمتیں سمجھنا چاہیں کہ دیکھیں ان آیتوں کے بعد یہ آیت اور اس کے بعد یہ کیوں آئی, یہ بھی ایک الگ فیلڈ ہے. تو آپ اس کے اوپر سوچئے گا. تو ہم آگے ابھی چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی, پھر ہم دیکھیں گے, میں آپ کو بتاؤں گی, اگر دیکھتے ہیں کہ آپ کو کتنی سمجھ آتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الاہلہ, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے نئے چاند کے بارے میں, وہ کون اور آپ کون. یسألونک, وہ یعنی صحابہ کرام آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے چاند کے بارے میں پوچھا, جس پہ یہ آیت نازل ہوئی, یہ چاند کا یہ گھٹنا اور بڑھنا یہ کیا ہے, کیوں ایسے ہوتا ہے, کیوں اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا حکمت رکھی ہے, کیا اس کی وجہ ہے. لیکن ان کے سوالات بھی جو ہوتے تھے نا بڑے حکمت پہ مبنی ہوتے تھے. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ ان کے یہاں پہ کچھ ایسے کانسیپٹ بن چکے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ چاند کا جو بڑھنا ہے نا, یعنی جو بڑھتی ہوئی چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں, جیسے 1 سے لے کے 14 تک مثال کے طور پہ چاند بڑھتا جا رہا ہے, تو وہ بڑی مبارک ہے, اور جو گھٹنے کی ہیں چاند کی وہ نحوست کی تاریخیں. یہ عربوں میں ہی نہیں تھا ویسے تو, ہمارے بھی پرانے لوگوں میں آج تک یہ چیزیں چلتی چلی آئی ہیں کہ شادیاں نہیں کرنی جس وقت گھٹتی ہوئی چاند کی تاریخیں ہوں, بڑھتی ہوئی انہیں کرو, اور اس طرح اس قسم کی چیزیں. تو وہ بھی کچھ تاریخوں کو, کچھ ڈیٹس کو مبارک سمجھتے تھے, کچھ کو سمجھتے تھے کہ منحوس ہیں, اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کا انسان کی زندگی پہ اثر پڑتا ہے. تو جب یہ صحابہ نے پوچھا کہ اس کی کیا ریالٹی کیا ہے, کیا اس کے پیچھے صحیح بات کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ آیت نازل فرمائے, کل کہہ دیجئے. کون کہہ دیجئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا, اے نبی آپ کہہ دیجئے, ہی مواقیت للناس, یہ مواقیت ہیں, وقت کا مقرر کرنا یا اوقات کا مقرر کرنا یا وقت بتانے کے لیے, ٹھیک ہے, ڈیٹس کے لیے کہ چاند کی جو بدلتی حالتیں ہیں نا, اس لیے تاکہ آپ ٹائم ٹریک آف ٹائم رکھ سکیں, ٹھیک ہے, ٹائم کو ٹریک کر سکیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیلنڈر آسمان پہ لگا دیا, اس کیلنڈر کو دیکھ کے جان سکتے ہیں کہ کیا تاریخ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے گھروں میں کیلنڈر ہوتے ہیں نا, تو ہم ان کو اونچی جگہ پہ کہیں لگا دیتے ہیں کہ سب کو نظر آئے. اللہ تعالیٰ نے آسمان میں لگا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے چاند کو لوگوں کے وقت معلوم کرنے کے لیے بنایا ہے, اسے دیکھ کے روزے رکھو, اسے دیکھ کے عید مناؤ. اگر بادلوں کی وجہ سے چاند نہ دیکھ سکو تو 30 دن پورے گن لیا کرو, یعنی 30 کر لیا کرو دن اس مہینے کے. اگر نہیں چاند نظر آ رہا آپ کو, چاہے بادلوں کی وجہ سے ہی نہیں نظر آ رہا, تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو سپرسٹیشس باتیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں نا, ان میں سے کوئی بھی بات ٹرو نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا کہ یہ صرف تاریخیں بیان کرنے کے لیے, تاریخیں کا تعین کرنے کے لیے, ٹائم کا ٹریک رکھنے کے لیے. والحج, اور حج کے لیے. حج کا خاص طور پہ کیوں ذکر کیا گیا؟ ہم تو سوچتے ہیں رمضان کا ذکر ہونا چاہیے, کیونکہ ہم تو اپنا کیلنڈر, اسلامک کیلنڈر رمضان کے رمضان ہی دیکھتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی لائف میں حج کی بہت زیادہ اہمیت تھی, کیونکہ ہم تو اس جگہ پہ نہیں رہتے نا, لیکن ان کے لیے اتنی اہمیت کیوں تھی؟ کیونکہ ان کی جو اکنامکس تھی نا, وہ چلتی ہی حج کے اس کے اوپر تھی, ڈیپینڈ کرتی تھی. حج کا جو موسم آتا تھا, لوگ دنیا جہان سے آتے تھے, وہاں پہ دور دور سے آتے تھے, اور ٹریڈنگ ہوتی تھی, کاروبار چمکتا تھا. قافلے چونکہ امن کے ساتھ ہوتے تھے, چونکہ حج کے جو مہینے ہوتے تھے اس میں کوئی کسی کو لوٹتا نہیں تھا, کوئی قتل و غارت مار دھاڑ کچھ نہیں ہوتی تھی, سب بند ہوتا تھا, امن کے مہینے تھے نا یہ. تو خوب ظاہر ہے جب امن ہوگا, پیس ہوگا, کوئی لڑائی فساد قتل و غارت لوٹ مار نہیں ہوگی, تو سیفلی قافلے آ جا سکیں گے, تو ٹریڈنگ کتنی بڑھے گی, کتنی پراسپیرٹی ہوگی. تو اس لیے خاص طور پہ کہا گیا کہ حج, خاص طور پہ بتایا گیا کہ یہ دیکھو حج کے لیے بھی تمہارے ٹریک رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج کا موسم, تاکہ تم اس کا ٹائم جان سکو, اس کے لیے بھی یہ چاند کو رکھا. عام لوگوں کے لیے تو, ناس کے لیے تو سب کے لیے ڈیٹ ہیں, لیکن مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ حج کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, تو ان کے لیے تو حج کے لیے بھی. وليس البر, اور نیکی یہ نہیں ہے. یاد ہے پہلے بھی ایک بات گزر چکی ہے, نیکی کے اوپر بات گزر چکی ہے, آیت بر جو تھی اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ نیکی کیا ہے, اور اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا, وہ بھی کیسے سٹارٹ ہوئی تھی, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف. وہاں پہ بھی لیسا سے بات شروع تھی, اور اس کے بعد بتایا گیا تھا نیکی کیا ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں ایک بہت ہی بریف اس میں بتا دیا گیا, کیونکہ کچھ مسکنسپشنز ہوتے ہیں نا, پہلے ان کو اریز کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ نہیں ریالٹی یہ ہے, لیس البر, نہیں ہے نیکی, بے انت تل بوتا میں ظہوریہ, کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پچھلی طرف سے, بیک سائڈ سے, یہ نیکی نہیں ہے. ولیکن البر من التقوی, لیکن نیکی کیا ہے؟ نیکی وہ ہے جو تقوی اختیار کر. اب دیکھیں یہاں پہ نیکی کا ٹرو کانسیپٹ, وہاں پہ بھی دیکھیں بتا دیا گیا تھا نا کہ نیکی جو ہے یہ کام نیکی کے, کیا بہت بڑی ہمیں لمبی ایک لسٹ ملی تھی, لیکن اینڈ میں کیا کہا گیا تھا, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. وہاں پہ بھی پتا چلا تھا کہ یہ ساری کوالٹیز جس میں ہوں گی نا وہی متقی ہیں, لیکن یہاں پہ کیا بریفلی کہہ دیا گیا صرف ایک ورڈ میں, وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى, جو تقوی اختیار کرے. اور تقوی اختیار کرنے والا کون سا تھا, کون سے لوگ ہیں تقوی اختیار کرنے والے؟ یہی جن کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہیں جو آیت 177 میں آئی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمانیات میں سے پہلے پوری بات تھی, ایک لسٹ تھی ایمانیات کی, پھر معاملات کی تھی کہ کس طرح سے آپ نے لوگوں کے اوپر خرچ کرنا, وہ یہ نا کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے, وہ والی بات ہے کہ ہر ایک کا خیال کرنا ہے, یتیموں کا بھی, مسکینوں کا بھی, رشتہ داروں کا بھی, مانگنے والوں کا بھی, غلاموں کا بھی, پھر نماز بھی, زکوٰۃ بھی, عہد کی پابندی بھی, صبر بھی, یہ سب چیزیں اس کے اندر آ گئی تھیں. تو وہ تھے متقی. متقی کی ڈیفینیشن وہاں پہ بتا دی گئی, جس میں یہ سب چیزیں, یہی تو ہیں متقی لوگ جن میں یہ سب ہے, یہاں پہ بتا دیا گیا ایک لفظ میں. لیکن نیکی کیا ہے؟ جو تقویٰ اختیار کرے. اب تقویٰ کیا ہوتا ہے, جاؤ جا کے آیت 177 میں دیکھ لو کہ متقی کون لوگ ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا اب یہ بات کیا ہے کہ پیچھے سے نہ آئیں گھروں کے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو عرب لوگ تھے نا, ان میں بھی کچھ سپرسٹیشس باتیں تھیں. وہ کیا کرتے تھے, انہوں نے اس چیز کو نیکی سمجھ لیا تھا کہ ایک بار اگر گھر سے احرام باندھ کے آپ نکل گئے ہیں, اب اگر واپس گھر آنا پڑا, مثلا گھر پہ کوئی چیز چھوڑ گئے, بھول گئے, اب اگر واپس گھر آنا پڑا, ان کے تو گھر وہیں پہ تھے نا, تو اب کیا کریں گے. وہ کہتے تھے گھر آنا اب فرنٹ ڈور سے نہیں آ پا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس ڈور سے تو ہم نکلے تھے اپنے گناہوں کے ساتھ, اپنا گناہوں کا بوجھ لے کے, تو اب تو ہم اس سے نہیں آ سکتے, اب ہم بیک سے آئیں گے, گھر کی بیک سائڈ سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ نہیں تم بیک سائڈ سے آ رہے ہو, مشکلوں سے پھلانگتے ہوئے آ رہے ہو. نہیں, نیکی تو تقویٰ ہے. تو ہم اپنے خود سے ذہن میں کچھ چیزیں بنا کے اور ان کو نیکی سمجھ لیں, وہ نیکی نہیں بن جاتے. آج بھی ہمارے ذہنوں میں کئی ایسی خود ہی سے خود ساختہ باتیں جن کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے, نہ کوئی قرآن حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہے, اور ہم بس کتنے ہمارے وہ کانسیپٹ بن چکے ہیں کہ بس یہ نیکی ہے. کتنی ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں نا, تو ہم پرستی کی باتیں جو لوگوں میں اتنی مشہور ہو چکی ہیں, حالانکہ دین میں کچھ نہیں ان کے بارے میں, لیکن بس وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے. ان کو نیک کام سمجھیں گے, ایسے کام کرنے والوں کو نیک لوگ سمجھیں گے. یہ نیکی نہیں ہے, نیکی تو ہے تقویٰ. اور تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر کہاں ہوتا ہے؟ یہ اس طرح کانپ جانے سے کہ ہائے مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے, یہ نہیں ہے اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر کہاں ہے؟ دل کے اندر. دل میں ہوتا ہے تقویٰ. تقویٰ کا ٹیسٹ کہاں پہ تھا؟ تقویٰ کے ٹیسٹ کی کون سی آیت ہے؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیسے تقویٰ کا ٹیسٹ ہوگا کہ کسی کے اندر تقویٰ ہے یا نہیں, کون سی آیت آپ بتائیں گے؟ آیت 188, ٹھیک ہے, جس میں کیا ہے, جس میں اکل حلال کے اوپر ہے کہ حلال کھانا, اس سے پتا چلے گا کہ کون کتنا حلال کھاتا ہے, کتنا اس کے اندر تقویٰ ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, تقویٰ ہم یہ نہیں اس وقت نہیں چیک کریں گے جس وقت ہم مسجد میں ہیں, جس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہیں, جب ہم قرآن کی کلاس میں ہیں. تقویٰ اصل چیک اس کا تب ہوگا جب ہم لوگوں سے معاملات کرتے ہیں. اور تقویٰ کوئی یہ نہیں ہے کہ جو جسٹ فار اے فیو منٹس جو ہمارے اندر آئے اور اس کے بعد ہم تقویٰ سے پاک ہیں. جسٹ فار فیو منٹس ہم کہیں بیٹھے ہیں, ہمارے اندر پر بڑا تقویٰ چھا گیا, بڑا اللہ کا خوف آ گیا, اس کے بعد جب وہاں سے نکلیں, جب ہم معاملات کر رہے ہیں اپنے رشتہ داروں سے, تو کوئی تقویٰ نہیں ہے, یاد ہی نہیں تقویٰ بھی کیا چیز ہوتی ہے. جب ہم معاملات کر رہے ہیں بازار میں, تو ہمارے اندر کوئی تقویٰ نہیں ہے. جب ہم لین دین کر رہے ہیں, خرید و فروخت کر رہے ہیں, تب تقویٰ کا نام و نشان نہیں. جب ہم کمائیاں کر رہے ہیں تب تقویٰ نہیں ہے. جب ہم اپنی دوستوں میں بیٹھے ہوئے تو تب تقویٰ کوئی نہیں ہے. تقویٰ تو ہر وقت ہوتا ہے. معنی تقویٰ, تقویٰ کوئی کپڑے نہیں ہیں جو ہم آئے ہیں اور پہن لیے ہم نے, اس کے بعد ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, پھر نماز سے اٹھے تو ہم نے تقویٰ کے کپڑے اتار کے پھر اس کے بعد ہم نے دوسرے دنیا کے کپڑے پہن لیے, یہ نہیں ہے. تقویٰ تو وہ اللہ کا خوف ہے جو انسان کو ہر گناہ سے بچائے رکھے, گناہ کرنے سے محفوظ رکھے, انسان کو یاد آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تقویٰ کیا تھی, میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا, گاڈ کانشیسنیس. میں نے آپ کو یہ ایگزامپل دی تھی کہ جب آپ پولیس والے کو دیکھتے ہیں اور آپ بریک پہ پیر رکھ دیتے ہیں, یہی تقویٰ کی بات ہی تو ہے کہ اس چیز نے آپ کو روک دیا, اس کے خوف نے کہ وہ موجود ہے, رائٹ, وہ دیکھ رہا ہے, اس کے خوف نے آپ کو بریک لگانے پہ مجبور کر دیا نا, ہے نا, وہ نہ ہوتا تو آپ اسی سپیڈ پہ چلتے جاتے. یہی تقویٰ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری بریکس لگ جائیں. اگر زندگی میں بریکس لگ رہی ہیں اس وجہ سے تو آپ متقی ہو رہے ہیں اور الحمدللہ اس راستے کی طرف جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ بالکل 100% ہی ہو گئے, لیکن اگر کوئی بریک ہے جو لگ جاتی ہے بولنے سے پہلے, کچھ سوچنے سے پہلے, کچھ دیکھنے سے پہلے, کچھ کرنے سے پہلے, اگر وہ بریک لگ گئی ہے نا, نو نہیں, بس اللہ مجھے دیکھ رہا, تو وہ ہے تقوی. پھر الحمدللہ آپ اس ٹریک پہ آ گئے ہیں تقوی کے. اس لیے اس کے اوپر میں اتنی بات کر رہی ہوں کیونکہ ان آیات میں آج کے سبق میں بار بار تقوی کی بات آئی ہے. اور ہم نے روزے بھی کیوں رکھنے تھے, کیوں رکھنے تھے روزے, کیا مقصد تھا روزے رکھنے کا بتائیں, روزوں کا مقصد کیا تھا؟ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی نا, شکر گزار بننے کے لیے, نیک بننے کے لیے, نمازی بننے کے لیے, سلم اسمارٹ ہونے کے لیے, یا پھر لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, اس کے لیے ہی تو روزے تھے. نیکی بھی کیا ہے؟ جس میں تقوی ہے. روزہ ہمیں تقوی, روزہ رکھنا ہی اس لیے تاکہ تقوی مل جائے. حج بھی آج آپ دیکھیں گے, حج بھی اس لیے کرنا ہے کہ مجھے تقوی مل جائے. تو تقوی کیا اتنا ضروری ہے؟ اس کے بغیر نہیں کام چل سکتا. نہیں, اصل نیکی ہی وہ ہے جو متقی ہے, ادروائز تو پھر کوئی نیکی ہے ہی نہیں. وہ پھر اوپر اوپر کی چیزیں ہیں جو شوخیاں ہیں بس, اوپر اوپر کی کہ ہم بڑے نیک ہیں, ادروائز پھر کوئی نیکی نہیں اگر دل میں تقویٰ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتقواہا ہونا, اتقواہا ہونا, اتقواہا, دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہے, تقویٰ یہاں ہے, تقویٰ یہاں. اس میں خوف ہونا چاہیے. جب اس میں خوف ہوگا نا تو یہ تقوی آپ کو کچھ غلط بولنے نہیں دے گا, یہ خوف آپ کو روک دے گا, کچھ غلط ڈیلنگ نہیں کرنے دے گا کسی کے ساتھ. یہ خوف آڑے آ جائے گا, رکاوٹ بن جائے گا. یہ خوف ہی انسان کے لیے سیدھا چلنے کے لیے ضروری ہے کہ مجھے یہ یاد رہے کہ میرا اللہ ہے, مجھے یہ یاد رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے. اور دیکھیں آپ, جو صحابہ اکرام تھے ان کے تقویٰ کی تو یہ مثال ہے کہ حضرت عمر سے کسی نے کہا کہ اے عمر اللہ سے ڈر, حضرت عمر نے اپنا گال مٹی میں رکھ دیا اور اپنا گال مٹی میں رولنے لگے اور فرمایا ہاں واقعی عمر کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, ہاں واقعی عمر کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں کوئی یاد کرا دے کہ آپ اللہ سے ڈرو تو ہم کیا کہیں گے, تم جا کے ڈرو, مجھے کیا کہہ رہی ہے, میرے اندر کافی ڈر ہے آلریڈی, مجھے نہیں ضرورت. لیکن ان کے اندر کیسی خدا خوفی تھی. ایک دفعہ دیکھیں حضرت عمر کا ہی واقعہ آتا ہے کہ ان کے بیٹے نے ایک اونٹ خریدا اور جو سرکاری چراگاہ تھی اس میں چھوڑ دیا. جب وہ اونٹ موٹا تازہ ہو گیا تو اس کو بیچنے کے لیے منڈی لے گئے. حضرت عمر منڈی میں داخل ہوا, انہوں نے ایک بڑا موٹا تازہ اونٹ دیکھا, پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا آپ کے بیٹے عبداللہ کا ہے. تو اپنے بیٹے سے کہا ٹھہرو. وہ کہتے ہیں, حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں جلدی سے ان کی سامنے خدمت میں پیش ہوا, عرض کی امیر المومنین کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا یہ اونٹ کس کا ہے؟ فرمانے لگے یہ میرا ہے, یہ بڑا کمزور سا تھا, میں نے اس کو خرید کے چراگاہ میں چھوڑ دیا تاکہ ذرا موٹا تازہ ہو جائے تو مجھے اس کی زیادہ قیمت مل جائے. دوسرے تاجر بھی تو یہی کرتے ہیں. تو حضرت عمر نے غصے میں کہا ہاں تم نے چراگاہ میں اس لیے چھوڑا تاکہ لوگ یہ کہیں کہ اس اونٹ کو چارہ ڈالو, یہ امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے, اس اونٹ کو پانی پلاؤ, یہ عمر کے بیٹے کا اونٹ ہے. واہ کیا کہنے ہیں تمہاری سوچ کے, دیکھو جتنے کا تم نے یہ اونٹ خریدا تھا وہ رقم تم اپنے پاس رکھ لینا, باقی جتنا منافع ملے گا سارا بیت المال میں جمع کرو اور آئندہ یہ حرکت نہ کرنا. کیسے حکمران تھے. اسی طرح جب عثمان تھے مدینہ میں ایک کسی اونچی جگہ میں بیٹھے ہوئے تھے, مکان میں, اپنے مال کے گودام میں تھے, بالائی منزل میں. سخت گرمی تھی, انہوں نے دیکھا ایک آدمی دو اونٹ ہانک کے لے جا رہا ہے. اتنی شدید گرمی تھی کہ اس کی وجہ سے زمین تپ رہی تھی. تو حضرت عثمان فرمانے لگے, یہ عجیب آدمی ہے, یہ مدینہ میں ٹھہر جاتا جب ذرا گرمی کی شدت کم ہو جاتی تو چل پڑتا. جب وہ شخص اپنے اونٹ ہانکتا ہوا قریب آیا تو حضرت عثمان نے اپنے غلام سے کہا, دیکھنا یہ کون. غلام نے تو دیکھا تو کہا, اس نے چادر لپیٹی ہوئی اپنے اونٹ ہانک کے لے جا رہا ہے. پھر جب وہ آدمی اور زیادہ قریب آیا تو غلام نے غور سے دیکھا تو دیکھ کے حیران ہو گیا, یہ امیر المومنین حضرت عمر ہے. غلام نے کہا, یہ تو امیر المومنین ہے. حضرت عثمان نے گودام سے باہر سر نکالا تو گرم ترین لو کا جھونکا لگا, انہوں نے اپنا سر اندر کر لیا. آپ کو پتہ ہے اتنی شدید گرمی ہوتی ہے عرب میں تو, اور اپنا سر فوراً اندر کر دیا. جب وہ چلتے چلتے برابر آئے نا حضرت عثمان کے, تو انہوں نے پوچھا, اتنی سخت ترین لو میں دوپہر کے بعد آپ کیوں نکل کھڑے ہوئے, دن ذرا ڈھل جاتا, گرمی کی شدت میں کچھ کمی آ جاتی تو نکل پڑتے. فرمائے یہ صدقے کے دو اونٹ دوسرے اونٹوں سے پیچھے رہ گئے تھے, دوسرے صدقے کے تمام اونٹ چلے گئے. میں نے چاہا کہ ان دو اونٹوں کو بھی چراگاہ میں ان کے پاس واپس پہنچا دوں. مجھے یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ اگر یہ ضائع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ان کے بارے میں پوچھ کرے گا. حضرت عثمان نے فرمایا, اے امیر المومنین آپ سائے میں آ جائیں, پانی وغیرہ پی لیں, یہ اونٹ چراگاہ تک کوئی غلام پہنچا دے گا. فرمانے لگے, عمر سے بڑا کون غلام ہو سکتا. فرمایا, اے عثمان آپ سائے میں بیٹھیں, میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا. حضرت عثمان نے فرمایا تھا, جس نے کسی امانت دار کو دیکھنا ہو تو وہ امیر المومنین کو دیکھ لے. آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ان کو کتنا یہ خوف تھا کہ مجھے اس کا جواب دینا ہے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے تقویٰ, تقویٰ اس کو کہتے ہیں نا, کوئی دیکھ نہیں رہا, وہ معاملات دنیا کے معاملات ہیں نا, یہ کوئی نماز کے لیے تو نہیں وہ کھڑے ہوئے, حج کے پر تو نہیں گئے ہوئے, رمضان کا مہینہ تو نہیں چل رہا. ہماری تو نیکیاں بھی سیزنل ہوتی ہیں نا, رمضان کے رمضان نیکی کر لی, حج ہے تو پھر اس کے اوپر نیک ہم بن گئے, پھر اس کے بعد کوئی اور سیزن آئے گا تو پھر ہم سیزنل نیکیاں کریں گے اور سیزنل ہم نیک بن جائیں گے. ان کا تو تقویٰ ہر وقت کا تھا. ایک بات کو میں سن کے سبحان اللہ, جب ان کے واقعات پڑھتی سوچتی ہوں کہ ہم ان کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے کبھی, خاک تک بھی. انہیں دل لرز جاتا ہے. اب میں آپ کو اتنے زیادہ واقعات سارے سنا نہیں سکتی, ورنہ جب انسان پڑھتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ کہاں تھے. اندازہ کریں کہ ایک دفعہ حضرت عمر کو حضرت عروہ بن زبیر نے دیکھا تو انہوں نے اپنے کندھے پہ پانی کا مشکیزہ اٹھا رکھا تھا. تو حضرت عروہ نے کہا, امیر المومنین آپ کو تو یہ زیب نہیں دیتا, آپ امیر المومنین ہیں تو آپ یہ مشکیزہ اٹھا کے جا رہے ہیں. کتنی بڑی سلطنت تھی حضرت عمر کی, کہاں تک پھیل گئی تھی اسلامی مملکت. تو اتنے بڑے اس کے جو مملکت کے خلیفہ ہو کے آپ پانی کا مشکیزہ اٹھا رہے ہیں, تو غلام بھی تو کوئی کام یہ کر سکتا ہے. تو فرمایا, دراصل بات یہ ہے, میرے پاس ڈیلیگیشنز آتے ہیں, وفود آتے ہیں, وہ میری باتیں بڑے غور سے سنتے ہیں اور ان باتوں پہ عمل بھی کرتے ہیں, میرے سامنے بڑے ادب اور احترام سے بیٹھتے ہیں. اس سے میرے دل میں بڑائی پیدا ہو گئی, میں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے اس مغرور نفس کو کچل دوں, اس لیے میں نے یہ کام کیا تاکہ میرے نفس میں کسی طرح کی بے بڑائی نہ پیدا ہو جائے. اللہ اکبر, یہ ہے تقویٰ, یہ ہے تقویٰ. لوگوں کے ساتھ معاملات ہونے میں کون ان کے دل میں گھس کے دیکھ رہا تھا کیا, کہیں میرے دل میں یہ بڑی بات نہ جائے کہ دیکھو میرے سامنے تو کیسے کیسے بچ بچ کے بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح ایک دفعہ انہوں نے اعلان کیا حضرت عمر نے کہ لوگ جمع ہو جائیں مسجد میں. لوگ اعلان سن کے مسجد میں اکٹھے ہو گئے تو حضرت عمر ممبر پہ چڑھ گئے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا, فرمایا لوگوں میری بات ذرا غور سے سنو, میں بنی مخزوم کی عورتوں کی بکریاں چند پیسوں پہ چرایا کرتا تھا، وہ مجھے روزانہ اجرت میں کھجوریں اور من کے ایک مٹھی بس دے دیا کرتی تھی، یعنی سارا دن بکریاں چراتے تھے ان کی، اور ایک مٹھی بھر جو ہے نا کھجوریں یا من کے دے دیتی تھی۔ یہ کہہ کے ممبر سے نیچے اتر آئے تو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے ان سے کہا، ہے امیر المومنین، یہ آپ نے کیا کیا؟ اپنے عیب آپ خود ہی بیان کرنے شروع کر، جیسے ہم مثلا ہم کرنے شروع جائیں کہ بھئی میں تو یہ تھی، ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارے تو بڑے، کتنے بڑے جاگیردار اور سرمایہ دار اور فلاں تھے، اور وہ تو ایسے ہوتے تھے، وہ تو یہ تھے، وہ تو وہ تھے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بکریاں چراتا تھا، بنی مخزوم کی عورتوں کی بکریاں ہوتی تھیں، وہ اجرت پہ تھوڑے سے پیسوں پہ چراتا تھا، ایک ایک مٹھی کھجور دے دیتی تھی سارا دن کے بعد۔ تو انہوں نے بڑے حیران ہو کے کہا کہ آپ اپنے عیب نکال رہے ہیں لوگوں کے سامنے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے عبد الرحمن بن عوف، بڑے افسوس کی بات ہے آپ بھی مجھے یہ تانا دیتے ہیں۔ سنو، دراصل آج میں علیحدگی میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ واہ کیا بات ہے تیری، تو امیر المومنین بن گیا، تو اتنے بڑے عہدے پہ ہو گیا، کیا بات ہے تیری۔ تو میں نے سوچا اپنے نفس کو اپنی اوقات بتا دوں کہ تمہاری شروعات کیا تھی، تمہارے شروع کے حالات کیسے گزرے تھے۔ یہ ہے تقویٰ، ہم یہ جو تقویٰ کے اور اللہ کے ڈر کی بس راگ الاپتے ہیں نا، یہ کوئی تقویٰ نہیں ہوتا۔ تقویٰ اپنے دل پہ نظر رکھنا، اس کی حالت کیا ہے، ایک اسٹیج پہ اس وقت، اتنی میں آپ کو باتیں، خیر اتنی نہیں ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اتنی میں جائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی دی اور عافیت رہی تو انشاءاللہ رمضان میں ہم انشاءاللہ تعالی ان کی اور باتیں پڑھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ رمضان کے پروگرامز میں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس لیول پہ ہیں۔ ہم ابھی اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں، تھوڑا سا قرآن پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم پتنی کتنی پہنچے ہوئے لوگ ہو گئے، ہم کیا بن گئے، ہم نے بس قرآن شروع کر دیا ہے، ہم سے زیادہ تو اب نیک کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نیکی تو تقویٰ ہے، تقویٰ اس کو چیک کر لو، کتنا تقویٰ ہے تمہارے اندر۔ جہاں پہ ایک غلط راستے سے آپ کو فائدہ پہنچنا ہو اور حلال راستے میں کہیں نقصان پہنچنا ہو یا کم آمدنی ملنی ہو، آپ کس طرف جاتے ہیں، معاملات کرنے میں آپ کیسے ہیں، سب چیزوں میں، یعنی تقویٰ ہر فیز آف لائف میں آپ اپنے آپ کو چیک کریں، ہر فیز آف لائف میں کہاں کہاں میرے عمل میں تقویٰ جھلکتا ہے اور کہاں میں بالکل بھول جاتی ہوں کہ ایک اللہ کی ذات بھی ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ اس کو ساتھ رکھنا ہے، وہ سامان ہے جو ہر وقت ساتھ رہنا چاہیے۔ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ تم اپنے گھروں کو ان کے دروازوں سے۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے تم نے اپنی طور پہ ہی سوچ کے کہ بھئی ہم پیچھے سے آئیں گے تو بہت نیکی کا ہم کام کر رہے ہیں، الٹے سیدھے ہوتے ہوئے پھلانگتے ہوئے آ رہے ہو مشقت کرتے ہوئے۔ نہیں نہیں نہیں، اس کو چھوڑو، دیکھیں اس سے کیا پتا چلتا ہے، کیا ہمیں ایک رول ملتا ہے کہ میرے آپ کے سوچنے سے کوئی چیز نیکی نہیں بن جاتی، چاہے ہم اس کو بڑی مشکلوں سے کر رہے ہیں، بڑی مشقتوں سے کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنے طور پہ سمجھایا کہ بس میں نے اتنی مشکل سے یہ کام کیا، یہ بس نیکی کا کام ہے۔ جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن نہیں فرمایا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہو، کر کے نہیں دکھایا ہو، یا اس کو پروو نہیں کیا ہو، یا صحابہ کی زندگی سے نہ ملتا ہوں، ہم خود سے کچھ کاموں کو نیکی بنا کے اور پھر ان کا تصور کر کے کہ ہم بڑے نیک ہو گئے، یہ نہیں ہم سوچ سکتے۔ نیکی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی، واتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اصل کامیابی کس میں ہے؟ تقویٰ میں ہے۔ تقویٰ ہوگا تو فلاح ملے گی، دیکھا نا، لعلکم، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تقویٰ نہیں، کوئی کامیابی نہیں۔ دیکھیں یہ قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے، کیا بنانا چاہ رہا ہے؟ متقی بنانا چاہ رہا ہے. ٹیچر سامنے ہے یا نہیں ہے، پیرنٹ سامنے ہوں یا نہیں ہوں، ہسبینڈ گھر پہ ہوں یا نہیں ہوں، باس سامنے ہو یا نہیں ہو، کچھ فرق نہیں پڑنا چاہیے. کیونکہ اللہ تو ہے نا. اس لڑکی کی بات یاد آ گئی، عام سی ایک لڑکی تھی، بالکل عام سی ایک لڑکی. جب حضرت عمر نے فرما دیا تھا کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا کسی نے، اور رات کو گشت کر رہے ہیں، تو ایک گھر کی دیوار کے پاس کھڑے ہو گئے اور سننے لگے دو عورتیں باتیں کر رہی ہیں آپس میں. ایک دوسرے کو کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو تاکہ کل ہمیں زیادہ پیسے ملے اس کے. تو بیٹی کہتی ہے اماں آپ کو پتہ نہیں ہے امیر المومنین نے فرمایا کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے. تو وہ عورت بولی تو امیر المومنین تو یہاں نہیں ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہو. تو لڑکی نے کہا لیکن اللہ تو ہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے. یہ ہے تقویٰ. سبحان اللہ. تو تقویٰ ایوری ڈے ڈیلنگ میں ہے، یاد رکھیں. یہ تقویٰ کی گردان ہم قرآن کلاس میں آ کے سن کے اور اس وقت سوچے اب میں بس تقویٰ 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 بولنے سے یا قرآن کلاس میں بیٹھ کے، اس سے تقویٰ نہیں ہے. یہ آپ جب باہر نکلیں گے تو وہاں آپ کے تقویٰ کا پتہ چلتا ہے، آپ نے تقویٰ ساتھ رکھا بھی ہوا یا نہیں، دل میں کتنا ہے. ہر ایک دل میں ڈفرینٹ ہو سکتا، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، مگر فلاح اسی کو ملے گی جس کے اندر تقویٰ ہوگا. پھر آگے قتال کے اوپر آیات آئی. کیوں آئی ہیں؟ دیکھیں حج کی آیات آنے والی ہیں آگے، ٹھیک ہے. اب حج کہاں پہ ہوگا؟ مکہ میں. کیا مسلمان مکہ جا سکتے تھے؟ یہ مدنی سورت ہے نا، سورت البقرہ. کیا مسلمانوں کو الاؤڈ تھا مکہ جانا اور وہاں پہ حج کرنا؟ نہیں، الاؤڈ نہیں تھا. تو وہاں پہ جانے، اور ویسے بھی وہاں پہ تو اتنے بت پڑے ہوئے تھے، 360 بت تھے اس جگہ پہ. تو اب کیا کریں گے؟ وہاں پہ جائیں اور توحید کا مرکز وہ بنیں اور وہاں کو شرک سے پاک کریں اور وہاں پہ حج کریں، کیسے ممکن تھا؟ جب قتال فی سبیل اللہ کریں گے، قتال ہوگا تو یہ ممکن ہوگا، ادروائز یہ ممکن نہیں تھا. اور اس سے پہلے صوم کی آیات آئیں. صوم میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ روزے وہ کس کو رکھوایا کرتے تھے؟ اپنے گھوڑوں کو، ٹھیک ہے نا. اور گھوڑوں کو کیوں رکھواتے تھے؟ تاکہ وہ جنگ میں ان کے اندر اتنا سٹیمنا پیدا ہو جائے کہ وہ لڑ سکیں، اور یعنی اپنے سوار کو لے جا سکے. ورنہ گھوڑا نازک جانور ہے، وہ اتنا دیر مشقت برداشت نہیں کر سکتا، اتنی بھوک پیاس اتنی گرمی نہیں برداشت کر سکتا. تو اس کو صوم رکھواتے تھے، روزہ رکھواتے تھے، تاکہ وہ ٹف ہو جائے. تو اب مسلمانوں تم صوم رکھو گے تاکہ تم ٹف ہو جاؤ، اور کیونکہ تمہیں آگے جا کے کیا کرنا ہے، اب تمہیں جانا ہے جنگ پہ، جنگ کرنی ہوگی اور لبریٹ کرانا ہوگا مکہ کو ان کافروں کے تسلط سے جنہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے. اور پھر اس کے بعد ہیں حج کی آیتیں. آپ اس کے بعد ہی حج کر سکتے ہو نا، کیونکہ وہ تو ورنہ ان کو الاؤ ہی نہیں کرتے تھے، وہاں پہ گھسنا ہی الاؤڈ نہیں تھا. اگر ہم بیک ان دا ہسٹری جائیں تو ہجرت مدینہ سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کافروں کے ساتھ جہاد قتال ممنوع تھا، بالکل ان مسلمانوں کو منع کیا گیا تھا. کتنا بھی تم پہ ٹارچر کیا جائے، مکی دور میں تھرو آؤٹ دا مکن پیریڈ مسلمانوں کو الاؤڈ نہیں تھا کہ وہ کوئی ہتھیار اٹھائے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی آپ واقعات پڑھتے ہیں کہ ان میں مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم کیا گیا، یہ ظلم کیا گیا، تو کسی نے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ کسی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ کسی نے ریٹیلیٹ کیوں نہیں کیا؟ سارے غلام تھوڑا ہی تھے، آزاد لوگ بھی تھے، تو لڑنا جانتے تھے، اتنے بے بس تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ صبر صبر صبر، عفو درگزر. اب مسلمان جب مدینہ آ گئے اور ان کی ایک اسٹیٹ اسٹیبلش ہوئی، تب اس کے بعد اب اجازت دے دی گئی کہ اب تم قتال کر سکتے ہو، سمجھائی؟ تو یہ فرسٹ آیاز ہیں جو ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے، اب جو تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے، اب تم اس کے بدلے میں اب تم بھی لڑ سکتے ہو. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں اب تم بھی لڑو، اب نہیں تمہیں ہاتھ باندھ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. لیکن سب سے پہلی بات کہ فی سبیل اللہ، مومن جو ہوتا ہے نا وہ صرف اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، اللہ کی خاطر لڑتا ہے، اس کی جنگ میں اس کی ہتھیار اٹھانے میں کوئی اور مقصد نہ ہونا چاہیے، نہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر کسی بھی اور مقصد کے لیے وہ لڑتا ہے تو وہ فی سبیل اللہ لڑائی نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم میں ہے یہ حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک شخص اپنی بہادری جتانے کے لیے لڑتا ہے، ایک اپنی غیرت، قومی غیرت کے لیے لڑتا ہے، جیسے اپنے نیشنلزم کے لیے، اپنی قوم کے لیے، ایک شخص دکھاوے کے لیے لڑتا ہے. تو بتائیں کہ ان میں سے کون ہے جو اللہ کے لیے لڑنے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا صرف وہ ہے جو اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اس کا دین کا بول بالا ہو، اس کا دین اونچا ہو، صرف وہ ہے جو اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے. باقی کوئی بھی جس کی نیت کے اندر ذرا بھی یہ آ جائے کہ میری واہ ہو، میری قوم، میرا ملک، میرا وطن، میرا فلاں، اس کے لیے لڑے، ان میں سے کوئی، یا کوئی مال کے لیے لڑے، یا کوئی جاب کے لیے لڑے، جاب کی خاطر کہ یہ میری جاب ہے، مجھے سیلری ملتی ہے اس کے لیے، ان میں سے کوئی بھی فی سبیل اللہ لڑنے والا نہیں ہے. فی سبیل اللہ صرف وہ ہے جس کی نیت یہ ہو اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اللہ کی خاطر. ٹھیک ہے. آج کل جنگیں کس لیے ہوتی ہیں؟ آج کل جنگیں زمین ہتھیانے کے لیے، کسی کے نیچرل ریسورسز پہ قبضہ کرنے کے لیے، شہرت کے لیے، اپنی ٹیریٹریز بڑھانے کے لیے، اپنی جیسے سرحدوں کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، پاور کے لیے، دولت کے لیے، اس کے لیے ہوتی ہیں نا. ہمیشہ دنیا میں ہوتی رہی جنگیں اور یہی مقاصد رہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اگر جنگ کرنی پڑے گی تو صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، ورنہ نہیں. تو اب تم لڑ سکتے ہو. کیوں لڑ سکتے ہو؟ اس لیے کہ کعبہ تو قریش کے قبضے میں ہے، اور اس کو جب تم لبریٹ کراؤ گے، آزاد کراؤ گے ان کے قبضے سے، تو پھر ہی تم ظاہر ہے وہاں پہ عمرہ حج وغیرہ کر سکتے ہو. تو فی سبیل اللہ، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، ان سے لڑو گے. دیکھیں، انہوں نے پہلے پرسیکیوشن شروع کی تھی نا مسلمانوں کی، ان کو دین پہ نہیں آنے دے رہے تھے، ان کو دین پہ چلنے نہیں دے رہے تھے، ان کو اس چیز سے روک رہے تھے، جو ٹارچر کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے لڑو. اور اس میں یہ بھی ہے، دیکھیں، الذین یقاتلونکم، بہت ڈیپ بات ہے یہ، جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو. کیا مطلب؟ ڈیفینسو وار ہوگی. ٹھیک ہے، آپ سے وہ لڑتے ہیں تو آپ ان سے لڑیں گے. نمبر ٹو، آپ، اس کا مطلب ان سے نہیں لڑیں گے جو آپ سے نہیں لڑتے. وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے نہیں لڑتے؟ مثلاً عورتیں، بچے، بوڑھے ہیں، ان سے نہیں لڑنا. الذین یقاتلونکم، صرف ان سے جو آپ سے لڑیں گے، یعنی جو ان کی فوج ہوگی وہ آپ کی فوج کے ساتھ. یہ نہیں کہ آپ انوسنٹس کو مارنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو فرمان دیا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، خیانت نہ کرو، بد عہدی سے بچو، ناک کان وغیرہ نہ کاٹو، یعنی مسلح نہ کرو، باڈی پارٹس کاٹنے کی ضرورت نہیں کہ کسی کو مار بھی دیا اس کے بعد اس کے باڈی پارٹس کاٹنے لگے. بچوں کو اور زاہد لوگوں کو جو عبادت خانوں میں پڑے رہتے ہیں قتل نہ کرو، یعنی جو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جیسے کسی بھی قوم کے جو ایسے راہب وغیرہ لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے پادری وغیرہ لوگ ہوتے ہیں جن کا یعنی جنگ وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ اپنے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں ایک جگہ بیٹھ کے، تو ان کے ساتھ نہیں لڑنا کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں لڑ رہے نا. اور پھر یہ بھی فرمایا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری اور مسلم میں ہی آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں ایک عورت قتل کی ہوئی پائی، کہ ایک عورت کو کسی نے قتل کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت برا مانا اور عورتوں اور بچوں کے قتل کو منع فرما دیا. بلکہ یہاں تک مسند احمد کی ایک حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی تھی کہ کچھ لوگ کمزور اور مسکین تھے، کہ ان پر زور آور مالدار دشمن چڑھ آیا. دشمن کیسا تھا؟ زور آور تھا اور مالدار تھا، اور یہ لوگ کیسے تھے؟ کمزور تھے اور مسکین تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کمزوروں کی مدد کی اور طاقتوروں پر ان کو غالب کر دیا. اب ان کمزور لوگوں نے ظلم اور زیادتی شروع کر دی، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر قیامت تک کے لیے ناراض ہو گئے. سمجھ آئی بات؟ ایک ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ دیکھیں جو جب وہ کمزور تھے تو اللہ نے ان کی مدد کی ظالموں کے اوپر، زور آور لوگوں پہ جو مالدار تھے، لیکن جب ان کی باری آئی ان کمزوروں کی، تو جب انہوں نے ان کے اوپر چڑھائی کی تو اللہ نے ان کو غلبہ دے دیا، اللہ نے ان کو فتح دے دی. لیکن اب انہوں نے کیا شروع کر دیا؟ ظلم اور زیادتی ان لوگوں نے شروع کر دی. کیونکہ اکثر جب انسان غالب آتا ہے نا تو وہ زیادتی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر غضب، ان کے اوپر غصہ، ان کے ساتھ ناراضگی جو ہے نا قیامت تک رہی ہو گئی. تو اسی لیے آگے فرمایا ولا تعتدوا، تم زیادتی نہ کرنا. سبحان اللہ، دیکھیں آپ، حالانکہ ان لوگوں نے ان سے کتنی زیادتی کی تھی، کتنا ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا تھا، لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ بدلہ لے سکتے ہو، ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہو. لیکن دیکھو ڈونٹ گو اوور بورڈ، کیونکہ انسان جب جنگ ہوتی ہے نا تو بہت ایزی ہو جاتا ہے اوور بورڈ جانا. انسان کو جب ان آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، ہر طرف خون خرابہ ہے، تو ظاہر ہے جب تلواریں اٹھتی ہیں تو پھر انسان دیکھتا نہیں ہے، سوچتا نہیں ہے، پھر عقل ایک طرف رکھ دیتا ہے. اور اس وقت زیادتی کیسے ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو اسلام کی دعوت ہی نہیں دی، ابھی دین کی دعوت دی نہیں، دین کو انٹروڈیوس ہی نہیں کرایا، اور ان کو قتل کرنے چل پڑ، یہ بھی زیادتی ہے. کسی کا مسلح کر دیا، یعنی اس کے باڈی پارٹس کاٹ دیے، یہ بھی زیادتی ہے. یا کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کو کہا کہ نہیں میں تو تمہارے کلمے پہ اعتبار ہی نہیں کرتا، اسی وقت اس کو مار دیا، یہ بھی زیادتی ہے. کہ عورتوں بچوں بوڑھوں کو ان کو مارا، یہ بھی زیادتی ہے. اب آپ دیکھیں ایک مثال کہ حضرت علی ایک جنگ میں تھے، جب تو جو کافر تھا جس کے ساتھ وہ جنگ کر رہے تھے وہ زمین پہ گر پڑا، انہوں نے اپنی تلوار اٹھائی ہے کہ اس کی گردن الگ کر دیں، کہ اس نے ان کے منہ پہ تھوک دیا. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ جب اس نے منہ پہ تھوکا تھا تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ غصے میں اور زور سے مارنا تھا نا، ہمارے جیسے لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں. حضرت علی نے کیا، عین جنگ کے اندر، عین اس موقع پہ، تو جو ریج، جو غصے، جو انتقام اس وقت لے سکتے تھے، کہ ہاں مارنا تو پہلے بھی تھا لیکن اب کیا ہے، اب اپنا غصہ بھی شامل ہو جاتا کہ اس نے میرے پر تھوکا، ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ تلوار نیچے کر لی. وہ بڑا حیران ہوا کہ بھئی آپ مجھے مارنے لگے تھے، آپ نے تلوار نیچے کر لی. فرمایا پہلے میں صرف اللہ کی خاطر تجھے مارنے لگا تھا، لیکن اب میرا اپنا نفس اس میں شامل ہو گیا، اپنا غصہ بھی شامل ہو گیا کہ اس نے میرے منہ پہ تھوکا، نہیں اب نہیں ماروں گا. کتنا مشکل ہے اس وقت اپنے آپ کو روکنا. اور سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے زیادتی نہ کرنا، یہ ہوتا ہے فی سبیل اللہ لڑنا، یہ ہوتا ہے تقویٰ. عین اس وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تو کسی کو دیکھیں، بظاہر تھوڑی کسی کو نظر آئے گا کہ دل میں کیا بات آئی یا دل میں غصہ آ گیا یا اس نے مجھے ایسے کیوں کیا میں اس کو ماروں. اور یہ تو کوئی نہیں دیکھ سکتا, مگر اللہ جانتا ہے کہ دل میں یہ بات بھی اب آ گئی. اور جب انسان تلوار بلند کر لے, وار کرنے لگے, ایک سیکنڈ میں ابھی اس کا سر الگ ہو سکتا تھا, اس وقت خود کو روک لینا, اتنا کانشس رہنا, یہی تقویٰ. تو وہ نہیں زیادتی کرتے تھے, لا تعتدوا, تم زیادتی نہ کرو. کیوں؟ ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اللہ ناراض ہو جاتا ہے زیادتی کرنے والوں سے. یہ اچھا جو اینڈ میں ہے نا, یہ ان اللہ لا يحب یا ان اللہ يحب, یہ یونیورسل ایک رول ہے. یہ نہیں کہ صرف جنگ سے ہی متعلق ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی زیادتی کرنے والے سے محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی لسٹ سے آؤٹ ہو جاتا ہے وہ بندہ. جن سے اللہ لو کرتا ہے نا, ان کی لسٹ میں اس کا نام نہیں رہتا جب انسان زیادتی کرتا ہے. ہم بھی چیک کریں, ہم کہیں زیادتیاں تو نہیں کرتے اپنے ریلیشن شپس میں؟ ہمیں تو جنگ کا موقع کوئی آنا نہیں, تو ہم اور چیزوں میں دیکھیں. اب ہم کہیں ہم تو ظاہر ہے ہم نے کہاں جنگیں کرنی ہیں, تو بس ٹھیک ہے, وہ لوگ جو زیادتی کریں گے ان کو نہیں اللہ پسند کرتا, میں اپنے گھر میں جتنی مرضی زیادتی کر رہی ہوں, کہیں کسی تعلق سے, کہیں کسی تعلق سے, جہاں پہ بھی. دیکھیں پتہ کب چلتا ہے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں یا نہیں؟ اس وقت نہیں پتہ چلے گا جب آپ کے پاس پاور نہیں ہے, جب آپ کمزور ہیں. زیادتی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ جس کے پاس پاور آ جاتی ہے, جس کے پاس اپر ہینڈ ہوتا ہے, جو بالکل کمزور ہے, نیچے گرا پڑا ہے, اس نے کیا زیادتی کرنی ہے؟ پتہ تب چلے گا کہ جب آپ کے پاس چانس ہے, جب آپ کر سکتے ہیں, یو ہیو آل دا اپرچونیٹی, اس وقت آپ اپنے آپ کو سٹاپ کرتے ہیں کہ نہیں. جب آپ کے پاس زور ہے, جب آپ کے پاس طاقت ہے, جب آپ کے پاس وہ حالات ہیں جو آپ کے فیور میں ہیں, اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کے پاس وہ کرسی ہے جس کے بل بوتے کے اوپر آپ ظلم زیادتیاں کر سکتے ہیں, تب آپ کیا کرتے ہیں؟ سمجھے؟ ہم اپنے آپ کو چیک کریں, سب چیک کریں, اپنے تعلقات میں چیک کریں, اپنے سسرالوں میں, اپنے میکے میں, اپنے دوست احباب میں, اپنے اور لوگوں میں, میں کہیں زیادتی تو نہیں کر. کیونکہ ان اللہ لا يحب المعتدین یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کیا میں یہ گوارا کروں کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس لسٹ سے باہر ہو جاؤں, لوڈ ونز کی, جن سے اللہ لو کرتا ہے؟ بعض کالز ایسی آتی ہیں کہ سسرالوں میں کئی عورتوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوتی ہیں. اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی کے لیے وبال جان تو نہیں بن گئے, دوسروں کے ساتھ زیادتیاں تو نہیں کر رہے. تو اب آپ انشاءاللہ تعالی ایک الگ سے, اپنی نوٹس میں نہیں مگر ایک ڈائری میں الگ سے آپ بنائیں, بار بار آیتیں آئیں گی کہ ان لوگوں کو سے اللہ محبت نہیں کرتا اور ان سے محبت کرتا ہے. تو ایک لسٹ آپ کی بننی چاہیے جن جو ان کی ہو, جو اللہ تعالیٰ جن سے محبت نہیں کرتا, ان میں آج لکھ لیں زیادتی کرنے والوں سے, اور آگے ریفرنس میں لکھ لیں سورۃ البقرہ آیت 190. اور انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے ان اللہ یحب المحسنین جیسے, تو آپ اس میں پھر لکھ دیں گے لوڈ ون, جن سے اللہ لو کرتا ہے, تاکہ ہمیں یہ ہو کہ ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے اور ان چیزوں کو کرنا ہے. ٹھیک ہے, وقتلوہم, اور قتل کرو ان کو, حیث ثقفتموہم, جہاں بھی تم پاؤ ان کو. اچھا, اب جہاں بھی تم پاؤ ان کو, اس آیت کو لے کر اللہ اکبر بعض لوگ اتنی غلط وہ کرتے ہیں. جب ظاہر ہے قرآن پاک کا علم نہیں, بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں, تو اس وقت پھر ایسی, دیکھو قرآن تو کہتا ہے جہاں پہ کافر ملے نا بس ان کو مار دو, भाई आप कॉन्टेक्स्ट तो देखें कि बात क्या हो रही है। असल में बात यह है कि ये आयत वाकया हुदैबिया के बाद उस वक्त नाजिल हुई। थोड़ा सुलह हुदैबिया का आपको पता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख्वाब आया था कि उम्रा के लिए जा रहे हैं, एहराम बांधा हुआ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को लेकर निकले थे। तो उस वक्त हुदैबिया के मकाम पर इन लोगों ने आपको रोक लिया था। तकरीबन 1400 लोगों को आप अपने साथ लेकर गए हुए थे। अब आप सोचें कि इतने तादाद में लोग हैं, एहराम बांधा हुआ है, वहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने रोक दिया। अब रोक दिया और उन्होंने वो जब पूरी ट्रीटी हुई थी हुदैबिया की, आपको पता है, अगर नहीं आपको पता तो सीरत पढ़ लें, इंशाल्लाह ताला वाकया हुदैबिया आपको उसमें पता चल जाएगा। तो पूरी एक ट्रीटी वहां पे हुई थी, ठीक है, अहदनामा हुआ था। और इन्होंने कहा, काफिरों ने, मुशरिकीन मक्का ने, कि अब्बास आप इस साल ही उमरा करेंगे। उन्होंने भी अपनी अना का मसला बना लिया, इस साल ही आप उमरा करेंगे, अब नेक्स्ट ईयर आप आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ नेक्स्ट ईयर जब आए थे उमरा की कजा करने के लिए, जिसे आपको पिछले साल रोक दिया गया था, तो सहाबा कराम को उस सफर के वक्त ये ख्याल हो रहा था कि काफरों की सुलह और मुआहदे का कुछ कॉन्ट्रैक्ट का कुछ भरोसा तो है नहीं। अगर वो इस साल भी हमें रोक देते हैं, हमारे साथ कोई जंग करते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में उनको इजाजत दे दी कि अगर वो आपसे लड़ेंगे, तुमको भी इजाजत है कि जहां पाओ उनको कत्ल कर। और फिर क्या है, वो अखरजूहुम मिन हैथु अखरजूकुम। और देखिए इससे पता चलता है, निकालो उनको जहां से उन्होंने निकाला तुमको। तो फिर ये ना कि कोई किसी लोगों की बात हो रही जिन्होंने इनको निकाला था। कौन लोग थे वो जिन्होंने इनको निकाला था? कुरैश मक्का, उन्होंने मक्का से निकाला था। मैंने हाइसू, जहां से, इसके नीचे लिख दे मक्का से, इन मक्का से इनको निकाला था, तुम भी इनको फिर वहां से निकाल दो। वल फितना तो अशद्दु मिन अल कत्ल, फितना कत्ल से भी ज्यादा सख्त चीज है। फितना क्या चीज है? फितना है कि जिस वक्त इंसान, जिसको मैंने आपको कहा रिलीजियस परसिक्यूशन, जिस वक्त किसी को सिर्फ इस वजह से टॉर्चर किया जाए, सिर्फ इस वजह से उसको ऊपर जुल्म किया जाए कि उसका दीन अलग है, उसका मजहब अलग है, उसको आजादी ना दी जाए अपने मजहब को प्रैक्टिस करने की। इतना असल में वो सिचुएशन है जिसमें हराम को आसान कर दिया जाए और हलाल को मुश्किल कर दिया जाए। आप देखिए ना यहाँ पे क्या है, शिर्क आसान हो गया था और तौहीद मुश्किल हो गई। तौहीद तो ऐसा था कि अगर किसी ने एक अल्लाह का नाम लिया तो उसके लिए एक, यानी समझ लें कि बहुत ही बड़े अजाब की कैफियत हो जाती थी। तो तुम लोग ये सोचते हो कि जो है ना कत्ल बहुत बुरी चीज है, किसी को मारना बहुत बुरी चीज है, ये करना ये तो ऐसी अच्छी बात नहीं है, कत्लो गारत नहीं होना चाहिए, मिलजुल के रहो। नहीं, तुम सोचते हो कि इंसानी जान देना बुरी बात है, ये उससे भी बुरा है कि जब कोई एक अल्लाह पे ईमान लाता है तो उसको इतना सताया जाए, इतना सताया जाए कि वो या तो अपनी जान से चला जाए या उस अकीदे से हट जाए। तो ये क्या जो उन लोगों के साथ हो रहा था, वो क्या कम मामूली बात थी? क्या वो, क्या वो कुछ नहीं था जो इन लोगों को सताया गया, जो इनको बिल्कुल दीन से हटाने के लिए इंतहाई कोशिशें कर देखी उन्होंने? देखें ये जमीन अल्लाह की है, वो मालिक हकीकी है, उस पर उसी का निजाम चलना चाहिए, उसी के हुकूमत होनी चाहिए, उसी का जो दिया हुआ दीन है उसको प्रिवेल करना चाहिए। और ये उस दीन से लोगों को रोक रहे हैं, अल्लाह के दीन से, और उनको टॉर्चर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हारा दीन अलग है। तो ये कितनी ज्यादा एक ज्यादती की बात थी। इसीलिए कहा गया कि फितना जो है ना वो कत्ल से भी ज्यादा बुरी चीज है, कि इतना ज्यादा लोगों को सताया जाए कि वो अल्लाह के दीन से ही भाग जाए। और अल्लाह के दीन को अपनाने से, उसको एक्सेप्ट करने से वो डर जाए। وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نہ تم ان کے ساتھ لڑو مسجد حرام میں. مسجد حرام میں لڑنا کیوں منع ہے؟ تم حرمت والی جگہ نا، وہاں پہ ایون بیفور اسلام سے وہاں پہ جنگ، وہاں پہ لڑائی، خون خرابہ، فساد، یہ اتنی یہ لوگ اس کی جگہ کی رسپیکٹ کرتے تھے کہ اپنے جانی دشمن، اپنے باپ کے قاتل کو بھی وہاں پہ نہیں پکڑتے تھے. سب یہ حرام تھا، لڑائی، خون، فساد، سب حرام تھا. اسی لیے مسجد حرام کہا گیا نا اس کو، وہاں پہ نہیں لڑنا. تو وہاں پہ تم نہیں لڑو گے، وہاں پہ جنگ نہیں کرنی ان سے. حتی یہاں تک کہ یقاتلوکم فی، یہاں ایک ایکسیپشن، اگر وہ تم سے وہاں پہ جنگ کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اب ہم تو یہاں پہ لڑ نہیں سکتے تو اس لیے ہم جو ہے نا اب آ جاؤ ہمیں مار لو، ہمارا خون کر دو اور ہم بس کھڑے دیکھتے رہیں، نہیں. پھر ظاہر ہے تم بھی لڑو ان سے. تو یعنی مسلمانوں کو اس چیز کی اجازت دے دی تھی. اب دیکھیں مسلمان کس حالات سے گزرے تھے، ان کے لیے اتنا مشکل تھا مکہ میں رہتے ہوئے دین پہ چلنا، ایمان پہ قائم رہنا، توحید کا اعلان کرنا، اس قدر مشکل تھا. جو گھر ہی اللہ کے نام پہ بنا تھا وہاں پہ ان کو اتنی تکلیفیں دی گئیں، یہی فتنہ تھا نا. تو اب مسلمان جب وہاں سے اتنی ظلم کے ساتھ نکالے گئے، اب ان کے پاس رائٹ اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ نہیں، اب آپ بھی ان سے جنگ کر سکتے ہیں. یہ کوئی انصاف نہیں ہے کہ صرف جس وجہ سے کہ آپ کا ریلیجن ڈیفرنٹ ہے تو اس کی وجہ سے پرسیکیوشن شروع کر دی جائے، تشدد کیا جائے. دیکھیں یہ اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ قتل سے بھی زیادہ اس کو برا کہا گیا. کسی کی جان لے لی جائے یہ بھی برا ہے، لیکن یہ زیادہ برا ہے. اور کل تو یہ فتنے کی سچویشن مسلمانوں اور کافروں کے درمیان تھی، اللہ معاف کرے آج مسلمانوں کے اپنے گھروں میں بھی یہ فتنے کی سچویشن کسی حد تک، ٹھیک ہے اتنی تو نہیں لیکن کسی حد تک پائی جاتی ہے. اتنا اتنی بری چیز ہے، لیکن دیکھ لو ہمارے لوگ آج کسی کو اگر دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین کی طرف آ رہا ہے تو اس کو ہراس کرتے ہیں، اس کو ایسی ایسی دھمکیاں ملنے لگتی ہیں، اس کو اتنا زیادہ یعنی غلط باتیں کر کے اس کو اتنا زیادہ ڈس اپوائنٹ کیا جاتا ہے، مایوس کیا جاتا ہے کہ تمہیں تو دنیا چھوڑ دے گی، تمہارا تو کوئی کام نہیں ہوگا، تمہاری تو شادی نہیں ہوگی، تمہارا تو فلاں نہیں ہوگا. اتنا زیادہ اس کو وہ کیا جاتا ہے اور ایک طرح سے آؤٹ کاسٹ کر دیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ تو ملنا نہیں، اب یہ تو ایسی ہو گئی ہے یہ. اور ایک گھر میں، ایک فیملی کے اندر تک بھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ یہ برداشت نہیں کرتے کہ یہ قرآن، نماز یا ان بیسک چیزوں کو پریکٹس کرنے لگے نا، اس چیز کو بھی نہیں برداشت کرتے. ٹارچر کی حد تک نہیں بھی جاتے تو مینٹل ٹارچر دیتے ہیں، پریشرائز کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں. حالانکہ دین کی آزادی سب کے پاس ہے، ہر ایک کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے دین کو پریکٹس کرے، لیکن یہ آج بھی کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کی طرف سے کیا جاتا ہے. افسوس کی بات تو یہ، پہلے تو کافر کرتے تھے. تو ان قاتلوکم، اگر وہ لڑیں تم سے تو پھر کیا کرو، تم بھی قتل کرو ان کو. پھر آپ تم یعنی بزدلوں کی طرح نہ کھڑے رہو، پھر تو تم ان کے ساتھ مقابلہ کرو. اگر وہ تم سے جنگ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے تمہارے لیے، مگر جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے جنگ کے یہ جو رولز بتا دیے ہیں نا آیت نمبر 190 کے اندر، آپ مجھے بتائیں کہ کوئی دنیا میں آج جو جنگیں ہوتی ہیں کوئی ان چیزوں کا پاس لحاظ رکھتا ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رولز بتا دیے. ہم تو یہ کہتے ہیں آج کے وقت میں سلوگن کیا ہے، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، ہر چیز جائز ہے، محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے، ایسے کہتے ہیں نا. ہاں جی، تو ہم تو یہ کہتے ہیں نا، آج کا تو یہ نعرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نہیں، ہر چیز جائز نہیں ہے، زیادتی جائز نہیں ہے، قتل کرنا اس طرح سے ان عورتوں اور بچوں کو یہ جائز نہیں ہے، املاک کو نقصان پہنچانا، یعنی جو جو گھر ہیں، بلڈنگز ہیں، درخت ہیں، ان کو نقصان پہنچانا یہ جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب یہ مکہ پہ چڑھائی ہوئی تھی تو فرمایا تھا یہ شہر حرمت والا ہے، آسمان اور زمین کی پیدائش کے زمانے سے لے کے قیامت تک باحرمت ہے، صرف تھوڑے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس کو حلال کیا، لیکن وہ آج اس وقت بھی حرمت والا اور قیامت تک اس کا احترام اسی طرح باقی رہے گا. اس کے نہ درخت کاٹے جائیں، اس کے نہ کانٹے اکھیڑے جائیں. اگر کوئی شخص اس میں لڑائی کو جائز کہے اور میری جنگ کو دلیل میں لائے، تم کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے رسول کے لیے تھوڑے وقت کے لیے اجازت دی تھی، لیکن تمہیں کوئی اجازت نہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ ہے نا کہ مسجد حرام کے پاس اگر وہ آپ سے لڑیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے یہاں پہ کہ آپ ان سے لڑ سکتے، ایک ڈیفینسو وار، لیکن آپ خود نہیں شروع کر سکتے. اور دیکھیں جب مکہ فتح کرنے کے لیے گئے تھے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے وہ امن میں، جو مسجد میں چلا جائے وہ امن میں، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ امن میں. ہاں اگر وہ تم سے لڑائی شروع کریں تو تمہیں اجازت ہے کہ پھر تم بھی لڑو. دیکھیں آپ اسی طرح دیکھیں ضعیفوں کے اوپر، جو بالکل نادار ہیں، ضعیف ہیں، ان کے اوپر بھی نہیں اٹھا سکتے. ہاں کوئی عورتیں لڑنے کے لیے آ جائیں، اگر جیسے آج کل کے زمانے کے اندر فوجوں میں عورتیں بھی ہوتی ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کے ساتھ تو لڑائی ہوگی، لیکن ایسے نہیں ہے کہ عورتوں اور بچوں کو مارا جائے جو انسینٹس ہیں. ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں کہ اس طرح کے رولز تو کوئی اور جگہ پہ آپ آج نہیں دیکھیں گے جہاں پہ وارز ہو رہی ہیں، کہ خود آپ کو پتا ہے کس طرح کی آج وارز ہوتی ہیں، کس طرح سے املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، بلکہ جو دشمن کے نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں ان کو آگ لگا دی جاتی ہے، ختم کر دیا جاتا ہے کہ کوئی ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے. کتنا سخت حد تک وہ ظلم کیا جاتا ہے، ان کی عورتوں کا کیا حشر کیا جاتا ہے اور کس طرح سے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے، یہ سب کو پتا ہے. لیکن پھر بھی جب ہمیں ان آیات کا نہیں نا پتا ہوتا کہ یہ قرآن میں ہے، تو ہم اتنے اس نیگیٹو پروپیگنڈا میں آ جاتے ہیں جو میڈیا یا جو اور لوگ ہمارے سامنے بات کرتے ہیں، تو ہم فوراً ہائے اسلام کے اندر تو کتنا وہ ہے یہ ہے. بھئی آپ کو تو اسلام کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے کہ کتنی فیئرٹی ہے اس میں. تو کذالک جزاء الکافرین، یہی بدلہ ہے پھر کافروں کا کہ جیسا وہ کریں ویسا تم بھی کرو. فَإِن انتہاؤ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ اتنی پیاری بات ہے، دیکھو اگر وہ باز آ جاتے ہیں، اگر آپ ان کے اوپر ہتھیار لے کے کھڑے ہو گئے ہو، لڑتے لڑتے مسجد حرام تک پہنچ گئے، وہاں آ کے وہ کہتے ہیں سیز فائر، آئی گیو اپ، میں ہتھیار پھینک دیتا ہوں، وہ اپنے ویپنز ڈراپ کر دیتے ہیں، تو اب یہ نہیں ہے کہ نہیں اب تم نے جنگ شروع کی تھی اب میں تمہیں ماروں گا ہی نہ. اگر وہ باز آ جائیں، رک جائیں، تو اللہ غفور الرحیم ہے، اب آپ ان کو مارو گے کہ نہیں؟ یہاں پہ یہ تو نہیں لکھا ہوا پھر آپ ان کو نہ مارنا. اگر یہ کہہ دیا گیا اللہ غفور الرحیم ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے تو تم کو بھی پھر ان کو معاف کر دینا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ نہیں کہ پھر تم ان کو مار کے ہی چھوڑو، نہیں، تم اسی وقت رک جاؤ. یہ ہے ڈسپلن، ڈسپلن. سبحان اللہ، جنگ کو شروع کرانا مشکل ہوتا ہے، لیکن شروع کرانا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کو روکنا جو ہے نا، روکنا وہ اتنا مشکل کام ہے. شروع بھی ظاہر ہے لوگوں کو ایک وہ اس کے جذبہ اور اس کے اندر لانا ہوتا ہے، لیکن جب سٹارٹ ہو جائے اس وقت ان کو سٹاپ کرانا، جس وقت لوگ اتنے زیادہ ریج میں آ جائیں، غصے میں آ جائیں، ایک جنگ کا ماحول ہو جائے، اس وقت ان کو کہنا بس سٹاپ رائٹ ناؤ، وہ مشکل کام ہے. اور وہ ہی سکھایا گیا کہ اگر وہ باز آ جائے تم نے اب سٹاپ کر دینا اسی وقت. سبحان اللہ، کتنا پیارا رول ہے، وہ باز آ جائے اللہ ان کے لیے بھی غفور الرحیم ہے، چاہے انہوں نے مسلمانوں کو مارا ہی تھا، اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. یعنی کتنا پیارا رول یہاں پہ ایک آتا ہے. کیا رول سمجھ آیا آپ کو؟ کچھ آپ کو سمجھ آئیے؟ دیکھیں اس آیت میں کتنی ڈیپتھ ہے. ایک بہت زبردست بات ہے جو اس میں میننگ چھپا ہوا ہے. گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نہیں. سمجھ آ گئی؟ اگر اس نے گناہ چھوڑ دیا تو آپ کا بھائی ہے، اللہ اس پہ غفور الرحیم ہے، تو آپ کیسے اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کر سکتے ہیں؟ ظلم تو کبھی بھی نہیں کرنا، لیکن پھر آپ اس کے ساتھ کیسے قتل و غارت کر سکتے ہیں؟ اس نے چھوڑ دیا، وہ باز کس سے آیا؟ یعنی وہ ظلم کرنے سے، وہ فتنہ پھیلانے سے، وہ ٹارچر کرنے سے، وہ کفر سے باز آ گیا. اس نے کفر کو چھوڑ دیا، اس نے ظلم کو چھوڑ دیا، تو اللہ کی رحمت میں وہ بھی آ سکتا ہے. سمجھ آئی؟ اب مثال میں دیکھیں، ابو سفیان کہاں کہاں نہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑے، لیکن اس کے بعد جب مسلمان ہو گئے تو اللہ غفور رحیم، صحابی رسول بن گئے. تو گناہ چھوڑنے کے اوپر اللہ کی رحمت ان کے لیے بھی ہے، اللہ کی مغفرت ان کے لیے بھی ہے، سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو وہ باز آ جاتے ہیں، تو تم نے دشمنی جاری نہیں رکھنی، تم بھی بس سٹاپ. وقاتلوہ حتی لا تکون فتنہ، تم ان سے اس وقت تک لڑو گے جب تک باقی ہے. یہی ہے اصل مقصد، اصل میں اس کا پرپز ہی یہی ہے جنگ کا، کہ فتنے کو ختم کیا جائے، لوگوں کو مذہبی آزادی ملنی چاہیے. جب تک ان کو آزادی یہ نہ مل جائے، جب تک یہ فتنے کی صورتحال رہے گی، تب تک تم ان کے ساتھ جنگ کرتے رہو. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یعنی اللہ کا دین غالب آ جائے، دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی اس کے بعد کوئی اور دین باقی نہ رہے، خاص طور پہ اس حرم کے جگہ میں کوئی اور دین نہ رہے صرف سوائے اسلام کے. وَإِنِ انتَهُوا، پھر اگر وہ رک جائے، فَلَا عُدْوَانَ، تو کوئی زیادتی نہیں کرنی. اگین دیکھیں پھر وہی بات، کوئی زیادتی نہیں کرنی، الا علی الظالمین، مگر ظالموں کو ساتھ. ظاہر ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اوکے سیز فائر کر دیا میں نے، لیکن اس کے بعد پھر ہتھیار اٹھا لیتا ہے، تو اب تم ان سے لڑو گے، پھر ظالموں کے ساتھ ہی پھر زیادتی ہوگی، اور تو کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. ظلم و ستم کرنے والوں سے لڑا جائے گا، اس لیے کہ ظالم کو پھر آپ چھوڑ نہیں سکتے. الشہر الحرام بالشہر الحرام، شہر الحرام شہر الحرام کے ساتھ ہے بدلے میں، یعنی عربوں میں 4 مانتھس تھے جو حرمت والے تھے. رجب تھا جس میں وہ عمرے کے لیے جاتے تھے، پھر اس کے بعد ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے تھے. تو یہ کل مل کے کتنے ہو گئے؟ 4 مہینے. اب ان 4، پہلا بار رجب میں نے آپ کو بتایا عمرے کا، اور 3 مہینے باقی حج کے. تو یہ جو مہینے تھے ان میں میں نے جیسے آپ کو بتایا بالکل کوئی کسی کے ساتھ کسی قسم کی بھی کوئی جنگ، کوئی لڑائی، کوئی کچھ نہیں کرتا تھا. تو مسلمان اب ذرا یہ وہ ہو گئے تھے کہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا جس میں عمرے کے لیے گئے تھے لاسٹ ایئر اور ان کو روک دیا گیا تھا، اب اگلے سال جا رہے ہیں تو پھر حرمت والا مہینہ. تو اب کیا ہے کیا اگر اب وہ ہم سے لڑتے ہیں تو ہم حرمت والے مہینے میں ان سے لڑیں گے؟ پہلے تو بتا دیا نا کہ اگر مسجد حرام کے پاس وہ تم سے لڑیں تو تم لڑ لو. یہاں پہ کیا کہا گیا؟ اگر حرمت والے مہینے میں وہ تم سے لڑتے ہیں تو اس کا بدلہ حرمت والے مہینے میں ہی ہے. یعنی اگر وہ لوگ تم سے اس میں لڑتے ہیں، انہوں نے اس کی حرمت کو توڑا ہے، تو اب تم پہ بھی کوئی obligation نہیں ہے، تم بھی اب ان سے اس مہینے میں لڑ سکتے ہو. اگر وہ وائلیٹ کرتے ہیں نا حرمت والے مہینوں کی حرمت کو، تو تم بھی ان سے انہی مہینوں میں لڑو. والحرمات قصاص، اور حرام حرمت والی چیزوں کا، حرام کردہ چیزوں کا یا ان جگہوں کا جن کا احترام کیا جائے، ان کی عزت کا پاس رکھنا سب کے لیے ضروری ہے. اگر کوئی اس کی عزت کو توڑتا ہے، اگر کوئی اس کی عزت کو پامال کرتا ہے، اس کا بھی قصاص ہے، اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا. پہلے ہم نے کس چیز کا قصاص پڑھا تھا؟ پہلے کس چیز کا قصاص پڑھا تھا؟ یہ ورڈ پڑھا تھا نا پہلے، قتل کا قصاص، یعنی انسانی جان کا تو قصاص ہوتا تھا نا، بدلہ ہوتا تھا، تو حرمتوں کا بھی بدلہ ہے، ٹھیک ہے، قابل احترام جو جگہیں ہیں یا اوقات ہیں ان کا بھی بدلہ ہے، یہ کوئی ان کو خراب نہیں کر سکتا، کوئی ان کو ان کی جو رولز ہیں ان کو توڑ نہیں سکتا، تو ان جگہوں پہ اگر کوئی لڑے گا تو تم بھی قصاص لے لو گے، پھر لے سکتے ہو، ان مہینوں میں کوئی لڑے گا تو تم بھی قصاص لو، فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جو کوئی زیادتی کرے تم پر تو تم بھی زیادتی کرو، مگر رول کیا ہے، بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، مانے دوس کے جتنی اس نے تم پہ زیادتی کی۔ اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ ورڈز تو سیم ہی زیادتی کے، مگر ایک ایگزامپل سے سمجھیں، ایک بندہ دوسرے کو قتل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا، جرم کیا نا، کرائم ہے، بدلے میں قصاص لیا گیا اور جو مقتول ہیں ان کے ورثاء نے قاتل کو قتل کرنے کا بدلے میں چوز کیا قصاص کو، تو اب قاتل کو قتل کیا گیا، کیا یہ جرم ہوگا، کیا یہ جرم ہے؟ نہیں، یہ تو قصاص ہے، یہ تو بدلہ ہے، رائٹ، تو یہ جرم نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پہ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جو کوئی تم پہ زیادتی کرے تم زیادتی کرو اس پہ، اب جرم کون سا ہے، جس نے پہل کی زیادتی کرنے میں، تم زیادتی کرو اس پہ، یعنی تم بھی بدلہ لے لو اس سے، اتنا ہی بدلہ جتنی اس نے تم پہ زیادتی کی، ٹھیک ہے، تو اب یہ نہیں مطلب ہو یہاں پہ تو یہ کہا گیا تم بھی زیادتی کر لیا کرو، تو اللہ تعالیٰ کو تو زیادتی کرنے والے نہیں پسند، ابھی تو منع کیا گیا زیادتی کرنے سے، تو اب یہاں پہ کیوں کہا گیا، یہاں پہ زیادتی کرو کا معنی مراد کیا ہے، بدلہ لے لو، کیونکہ آگے کیا کہا گیا، اتنا ہی جتنا اس نے تمہیں ایک تھپڑ مارا تم بھی ایک تھپڑ مار لو، مگر اتنا ہی اتنی اس کا جتنی اس نے تمہیں تکلیف دی، یعنی کہ اس نے تو ہلکا سا اس طرح کی چپت ہی لگائی ہے تو تم اتنا بڑا تمانچہ مار دو منہ پہ، کیا ایسے نہیں، اتنا ہی exactly، یہ تو ہم نے قصاص میں بھی باتیں پڑھی تھی نا کہ زخموں کا بھی قصاص ہوتا ہے اور آرگنس کا بھی قصاص ہوتا ہے، تو یہ یعنی آپ سے جو زیادتی کرے گا اس سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ اب اس سے یہ پتا چلا کہ عیسائیت میں کیا تھا، عیسائیت میں تو یہ ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی ایک تھپڑ مارے تو آپ دوسرا گال آگے کر دیں کہ یہ لو دوسرے گال پہ بھی مار لو، لیکن یہ شریعت چونکہ قیامت تک باقی رہنی تھی، وہ چیز آلویز نہیں ہو سکتی، ہر ایک کے ساتھ نہیں ہو سکتی، گو کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے، آلدو ہمارے پاس یہ آپشن ہے معاف کرنے کی، معاف کرنے کو بہت بڑا ایک یعنی اس کا ریوارڈ بہت بڑا بتایا گیا، لیکن بدلہ لینے کی اجازت دی گئی ہے، جتنا ہی زیادتی ہوئی ہے اتنا بدلہ لے سکتے ہو، زیادہ نہیں، معاف کر دو تو بہت بڑی بات ہے، عام حالات میں کہہ رہی ہوں میں آپ کو، ادروائز اگر کوئی بدلہ لے لیتا ہے اتنا ہی exactly تو اس نے زیادتی نہیں کی، وہ بس قصاص ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ اس دین نے دیکھیں قیامت تک رہنا تھا نا، یہ ایسی ہر ایک کے پاس اتنا حوصلہ تو نہیں ہونا تھا کہ بھئی یہ لو یہ گال پہ تم نے مار دیا یہاں پہ بھی مارو نا، اب یہ سب کے پاس تو حوصلہ نہیں تھا نا، اللہ کو پتا ہے کہ انسانوں کی نیچر کیا ہے، تو بدلہ لے لینے سے، اتنا ہی بدلہ لینے سے، قصاص لے لینے سے کیا ہوتا ہے، وہ اس کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، وہاں پہ ہی وہ چیز ختم ہو جائے گی، ادروائز وہ پرولونگ کرے گی اور کہیں نہ کہیں جا کے نکلے گی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، جنگ میں بھی، ہاں ہاں جنگ میں بھی تقویٰ، عین اس وقت جب آپ میدان جنگ میں کھڑے میں تلوار اٹھائے ہوئے ہیں، اس وقت بھی اللہ کا دھیان ذہن سے نہ نکل جائے، اس وقت بھی اللہ کا خیال محو نہ ہو جائے کہ اتنی دشمنی میں آ جاؤ، اتنے غصے میں آ جاؤ کہ بالکل یاد ہی نہ رہے کہ کوئی اللہ ہے یا کوئی مجھے دیکھ رہا، جب انسان کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے پھر خود ہی انسان ناانصافی سے بچ جائے گا، پھر ناانصافی کر ہی نہیں سکے گا، زیادتی کر ہی نہیں سکے گا کسی پہ، تقویٰ جو آ گیا ہے نا. اچھا جو غصے کے اندر ایسے ہو جاتے ہیں، جنگ میں تو ٹھیک ہے غصہ ہوتا ہے، جو گھروں میں ہی جنگ کا ماحول بنا لیں، اس وقت تقویٰ رہتا ہے یاد؟ یا آپس میں، اچھا جنگ کے میدان میں تو نہیں کھڑے ہوئے، آپس میں لوگوں میں جب لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو میں میں ہو جاتی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لڑتے وقت بھی ڈرو، یاد رکھو اللہ ہے. کیونکہ نا انصافی ہوتی تب ہے جب انسان کی دوسرے کے ساتھ کلیش ہوتا ہے، دوسرے کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، دوسرے کے ساتھ انسان کو برا لگنے لگتا ہے، زہر لگنے لگتا ہے، اس وقت تو ظاہر ہے زیادتی کا بہت زیادہ چانس ہے. اس وقت اگر تم میں تقویٰ ہوگا نا تو زیادتی نہیں کر سکو. نہیں تو اس کو صرف جنگ کے سیناریوں میں نہ لیں، ہر جگہ جہاں پہ بھی دو لوگوں میں کلیش ہو، اس رول کو، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. تب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کا تقویٰ نہیں رکھ سکتے تو جنگ کے میدان تو بہت بڑی چیز ہے، وہاں پہ کیا رکھ سکیں گے؟ اور چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں. وَعَلَمُوا، اور ایک بات یاد رکھنا، جان لو، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقین کے ساتھ ہی ہے. اگر تم نے تقویٰ چھوڑ دیا نا تو اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے. کتنی بڑی بات آئی. اوکے دیکھیں کامیابی کس کو ملے گی؟ جس کے ساتھ اللہ ہو. اور اللہ کس کے ساتھ ہے؟ جو متقی ہو. چاہے آپ کے دنیا کے مقدمے ہیں، دنیا کے جھگڑے ہیں، دنیا کی جنگیں ہیں، مطلب گھروں کی جو آپ میدان جنگ میں نہیں، ویسے آپس میں، ریلیشن شپس میں، کہیں پہ بھی، اگر اس میں سے تقویٰ نکل گیا ہے نا، اللہ ساتھ نہیں ہے، چاہے آپ جتنے بھی حق پہ. لیکن اگر آپ نے زیادتی شروع کر دی، اگر آپ نے تقویٰ کو چھوڑ دیا، تقویٰ یہاں پہ کیا ہوگا؟ اللہ کے خوف سے غلط بات نہیں کرنی، اللہ کے خوف سے جھوٹے الزام نہیں لگا دینا، اللہ کے خوف سے دوسرے کو حق سے محروم نہیں کرنا. ٹھیک ہے، جو تقویٰ آ جائے گا زندگی سے، جھوٹ، فریب، زیادتیاں، دھوکے بازیاں، الزام تراشیاں، بہتان، یہ سب نکل جائیں گے. کیوں نکل جائیں گے؟ اللہ ہے نا، وہ اللہ کو پتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. مثلاً آپ کسی کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہیں، کسی کی برائی کی کوئی بات کر رہے ہیں، ایک دم وہ کمرے میں آ جاتا ہے، اور دوسرے کو فوراً کونی مارتی، آ گئی، یہ کیا ہے؟ کہ وہ اس کی پریزنس نے آپ کو روک دیا نا، کہ وہ آ گئی ہے، اور آپ نے فوراً ٹاپک چینج کر لیا. ہاں ہم تو، تو وہ جو اس کی پریزنس کا احساس ہے، اس نے آپ کو ایک کام کرنے سے جو روک لیا، یہی تو بات ہے کہ جب اللہ کی پریزنس کا احساس ہو جائے تو کیا پھر ہم یہ زیادتیاں کر سکتے ہیں، جھوٹے الزام لگا سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں، کسی پہ ظلم کر سکتے ہیں، کسی سے ناانصافی کر سکتے ہیں، ایون عام جھگڑوں میں بھی، ان کو میں کہوں کہ عام جنگوں میں بھی، گھروں کی جنگوں میں بھی، کیا ناانصافی ہو سکتی ہے؟ جب تقویٰ نہیں ہوتا نا تو پھر ہی ناانصافیاں ہوتی ہیں. وَآنفِقُوا فی سبیل اللہ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں. اب کیا آ گیا؟ انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر بات آ گئی، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی بھی قوم، کوئی بھی نیشن جنگ میں جاتا ہے تو ظاہر ہے فائنینسز کی بھی تو ضرورت پڑتی ہے، سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. آج کل کے تو وقت کے اندر خیر ڈیفینس بجٹس ہوتے ہیں، تو لوگ وہاں سے قومیں مطلب اپنے اس طرح کے اخراجات پورے کرتی ہیں، لیکن اس زمانے میں تو ایسا کوئی نہیں ہوتا تھا. تو اب کیا ہے؟ تم خود سپینڈ کرو، یہ اللہ کا راستہ ہے. دیکھیے، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیا ہے؟ وہ ہے کہ جس وقت کے انسان غربا میں، مساکین میں، یتیموں میں، جو جیسے آیت بیر میں آیا تھا، ان کے اوپر سپینڈ کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے راستے میں سپینڈ کرنا ہے. لیکن یہ جو انفقوا فی سبیل اللہ کہا گیا نا، یہ خاص طور پہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، مجھے قرض دینا، قرض حسنہ، وہ ہے یہ. جب اللہ کے دین کے لیے آپ خرچ کرتے ہیں, اس کی اشاعت کے لیے. دیکھیں اگر اس کو جنگ کے لیے بھی خرچ کرنا, تو ظاہر ہے اللہ کے دین کے لیے وہ جنگ ہو رہی ہے, ریلیجیس پرسیکیوشن کو ختم کرنے کے لیے ہو رہی ہے, فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہو رہی ہے, تو وہ بھی ایک ہے اس کے اندر. لیکن آج کے وقت میں چونکہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں, جب ڈیفینس بجٹس ہیں ملکوں کے اپنے وہ ہیں, تو اس زمانے میں مجاہدین کو لڑنے کے لیے ضرورت ہوتی تھی, کیا گھوڑے خریدنے, اسلحہ خریدنا اور چیزیں. لیکن اب کیا ہے کہ, اور اس کے اندر سیکنڈ چیز آ بھی جاتی ہے, کہ کس طرح سے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے, کہ اللہ کا دین غالب آ جائے, اس کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کے لیے خرچ کرنا. ٹھیک ہے, جنگ کی تیاریوں کا تو ہے ہی, مگر اور کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پہ اللہ کے دین کے یعنی اس کی خدمت کے لیے خرچ کیا جا سکے. تو یاد رکھیں, جو بھی اللہ کے لیے خرچ کرو گے نا, تو اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا. جو آپ دنیا کے لیے خرچ کریں گے, اس وقت میں جا کے 4 سوٹ خرید کے لے کر آ جاؤں, اس کا مجھے کیا بدلہ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ کے لیے خرچ کریں گے نا, تو اس کا بدلہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو قرض حسنہ کرتے ہیں, کہ جیسے تم نے مجھے قرض دے دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنے گنا کر کے لوٹاتے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہم خرچ کریں, جن سے اللہ کا دین پھلے پھولے پھیلے, اور آگے اور اس کی ترویج اشاعت کے لیے یہ مال یوز ہو جائے. تو وہ راستے ہمیں سوچنے ہیں جہاں پہ ہم سپینڈ کریں. صرف اپنے لیے, اپنی ذات کے, اپنے بچوں کے, اپنے گھر کے پر خرچ کرنا, تو اور اللہ کے دین کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا, اس کو اپنی ذمہ داری نہ سمجھنا, تو اگر انسان ایسا کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہلاکت. یہ ہلاکت ہے. اسی لیے آگے کہا گیا ولا ایدیکم الی التہلکۃ, نہ اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں ڈالو, اپنے آپ کو خود ہلاکت میں نہ ڈالو, کہ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کرو گے اس کے دین کے لیے, تو ہلاکت ہی ہے نا. دیکھیں دین کے کیسے آگے پھیلے گا, کیسے آگے اس کے کام ہوں گے, یہ تو خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے دین کے راستے میں خرچ کرنا ضروری ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ ہلاکت اس طرح سے بھی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو ثواب سے محروم کر لیا. آپ کو کتنا بڑا اس کا ثواب مل سکتا تھا, اجر مل سکتا تھا, آپ نے اپنے آپ کو محروم کر کے ہلاکت میں خود کو مبتلا کر دیا. تو فرمایا وہ احسنوا, اور احسان کرو اس راستے میں. اب اس وقت کیا احسان ہوگا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں احسان کی کیا بات ہے؟ یعنی جو آپ کا مال ہے اس میں آگے بڑھ کے دو, ڈو یور بیسٹ, بہترین چیز خرچ کرو, اس میں احسان کرو خرچ کے معاملے میں. اور احسان کیا ہوتا ہے؟ حق سے زیادہ دینا. اصل میں احسان حسن سے ہے نا, کوئی بھی نیکی کا کام بیوٹیفلی کرنا, بیوٹیفائی کر کے کرنا اس کو. تو مال دینے میں کیسے بیوٹی ہوگی کہ زیادہ آگے بڑھ کے دو. یہ نہ کہو گے تو ہر وقت یہ تو بس ڈونیشن ہی مانگتے رہتے ہیں, بس کیا کریں, ہم تو ایسی جگہوں پہ بھی پھر جانے سے گھبراتے ہیں نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفقوا فی سبیل اللہ, ورنہ تو ہمارے لیے ہلاکت ہے. دیکھیں نا آپ خود ہی سوچیں, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اگر قتال فی سبیل اللہ کے لیے نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کتنا اور پریویل کرے گا, کتنا پریویل کرے گا, تو دین پہ لوگوں کا چلنا مشکل ہو جائے گا, لوگ دین سے دور ہوں گے, لوگ دین کو مشکل سمجھیں گے, تو وہ بھی ایک ہلاکت ہے. اگر دین کے اور کاموں میں نہیں خرچ ہو جائے گا ہوگا تو نہ کوئی مساجد ہوں گی, نہ مدارس ہوں گے, اس کے بعد دین کا حال کیا رہے گا پھر؟ تو اگر تم بخل کرتے ہو نا, تو اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہو. تو احسان کرو, ان اللہ یحب المحسنین, اللہ تعالی محسنین سے محبت کرتا ہے. محسنین, محسن عبادت کے معاملے میں محسن کیا ہے؟ کہ وہ عبادت ایسے کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے, اور اگر ایسے نہیں کر سکتا تو کم از کم ایسے تو کرے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اور معاملات کے معاملے میں احسان کیا ہے کہ انسان دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ معاملات میں احسان. تو ساری باتوں کا ہم نے کیا ایک بات سب باتوں سے پتہ چلی, ساری جو ابھی تک یہ آیتیں پڑھی. دیکھیں بندہ مومن جو ہے نا, چاہے خرچ کرنے کا معاملہ ہے, چاہے جنگ کا معاملہ ہے, چاہے امن کا معاملہ ہے, کسی حال میں بھی آزاد نہیں ہے. وہ اللہ کے حکموں کا پابند ہے. وہ اب چاہے تلوار اٹھانے کا معاملہ, چاہے تلوار جھکانے کا معاملہ, ہر جگہ میں وہ فالو کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا. وہ یہ نہیں من مانیاں نہیں کرے گا. وہ جس چیز کو جائز سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ نہیں ٹھیک, وہ ویسے نہیں کرے گا. وہ یہ دیکھے گا اللہ کا حکم اس بارے میں کیا. وہ بندہ ہے اللہ کے حکموں میں. اور مسلمان اس قدر فیئر تھے نا, اتنے فیئر تھے کہ واقعی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیادتی نہ ہو کہیں پہ بھی کسی کے ساتھ. تو آپ یہ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایسا بھی ہوا تھا کہ ایک دفعہ شام کے جہاد میں ایک شہر مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا اور وہاں کے لوگوں سے جزیہ لیا تھا نا. جو نان مسلم سے جزیہ لیا جاتا ہے, مسلمانوں سے زکات لی جاتی ہے, تو جزیہ کس لیے لیا جاتا ہے؟ تاکہ ان کو ایک طرح سے یہ جو بھی جن سے جزیہ لیا گیا, حکومت ان کی جان مال عزت کی حفاظت کرے گی. اب حکومت کی اسلامک ریاست کی ذمہ داری, اسلامک سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے. تو وہ ایک طرح سے ٹیکس ہوتا تھا جو ان سے لیا جاتا تھا, اور ان کو ان ریٹرن کیا دیا جاتا تھا؟ یہ حفاظت. تو وہاں پہ انہوں نے ان سے جزیہ لے لیا. اب ایسا ہوا کہ فار سم ریزن مسلمانوں کو پیچھے جانا پڑا, کیونکہ کوئی رومنز نے کچھ ایسا ان کو گھیر لیا تھا کہ ہو سکتا تھا کہ مسلمان یہاں پر بہت نقصان اٹھاتے, تو ان کو اس شہر کو چھوڑ کے جانا پڑا. کبھی وار اسٹریٹجیز میں ایسا ہو جاتا ہے. تو مسلمانوں نے جاتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کا جزیہ ہے, ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں, کیونکہ ہم وعدے کے مطابق آپ کی جان مال عزت کی ہم حفاظت نہیں کر سکے, تو اب ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم یہ لیں آپ سے, یہ ہم آپ کو واپس دیتے ہیں. یہ ایسے وہ یعنی انصاف کرنے والے اور اس طرح سے اللہ کا ڈر رکھنے والے تھے. ایک جگہ پہ انہوں نے مسلمان افواج نے حملہ کیا تھا, تو وہاں کو جب فتح کر لیا اور وہاں سے کسی ریزن سے ان کو واپس جانا پڑا, ان کو واپس بلا لیا گیا فار سم ریزن, جو بھی ریزن تھے وہ بات کی بات ہے. تو وہاں کے لوگ رونے لگے, جو وہاں کے عیسائی تھے نا, وہ رونے لگے کہ آپ ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں. کیسا ان کا انصاف ہوگا بتائیے. تو یہ سب کس طرح سے ہوتا ہے؟ جب تقویٰ ہوتا ہے. تقویٰ ہوتا ہے تو پھر یہ سارے کام ہوتے ہیں نا, پھر اللہ سے ڈر ڈر کے وہ ہر کام کرتے ہیں, ہر سٹیپ لیتے ہیں. یہاں تک یہ آیات مکمل ہوئی. آگے ہم حج کی انشاءاللہ تعالی پڑھتے ہیں, اس سے پہلے یہاں تک تلاوت سنیے.
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين